الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم محترم سامعین کرام اور لائق احترام اسلامی خواتین تمام تعریف حمد و ثنا پاکی اور بڑائی پاک اور بے عیب اللہ کی ذات ہے جو ساری کائنات کا خالق مالک حاکم و رازق ہے بعدہو ہم تمام کی جانب سے ہر آن ہر لحظہ تا ابد درود و سلام ہو سارے انبیاء کرام پر خصوصاً خاتم النبیین شفیع المذنبین امام الانبیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کی ہدایت کے لیے اپنا آخری نبی بنا کر مکمل شریعت دے کر اس دنیا میں مبعوث فرمایا ہمیں اور آپ کو ان کی امت میں جینا نصیب ہوا۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے وہی آیت کریمہ تلاوت کی ہے جو گزشتہ جمعہ آپ کے روبرو تلاوت کی گئی تھی، اس لیے کہ موضوع وہی ہے۔ گزشتہ جمعہ آپ کے سامنے اسلام کا اہم فریضہ زکوٰۃ، جو ایک نظام ہے، صرف عبادت نہیں، جس طرح وہ مالی عبادت ہے اسی طریقے سے وہ ایک مالی نظام بھی ہے، کیونکہ اسلام خود انسانوں کے لیے ایک نظام حیات ہے۔ تو جو اسلام ایک انسان کی ساری ضرورتوں کو پورا کرنے کا، ایک انسان کو ہر میدان میں رہنمائی کرنے کا دعویٰ کرتا ہے، تو انسان کے لیے تو سب سے بڑا مسئلہ مالی نظام ہے، روزی کا معاملہ ہے، تو اسلام اس نظام کے بارے میں کیسے خاموش رہ سکتا ہے؟ لہذا گزشتہ جمعہ جو باتیں آپ کے سامنے ہوئی اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے۔ مختصراً یہ کہ زکوٰۃ ایک مالی نظام ہے، یہی وجہ ہے کہ دنیا کے اندر جب بھی اس نظام کو رائج کیا گیا تو اس کے 100% نتیجے برآمد ہوئے، غربت دور ہوئی، مفلسی ختم ہوا، مالی نظام انسانوں کے درمیان برابر قائم رہا۔ اس کے علاوہ دنیا میں جو بھی نظام ہیں وہ آج تک کبھی کسی بھی صورت میں کسی بھی حالت میں یہ ثابت نہیں کر سکے کہ ان کے نظام سے کبھی غربت دور ہوئی ہو۔ تو ہمیں اور آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ اسلام میں جو زکوٰۃ کا حکم ہے یہ مالی نظام ہے۔ زکوٰۃ قرآن کریم کے اندر کئی مقامات پر اس کا ذکر آیا ہے، کہیں نماز اور زکوٰۃ ایک ساتھ ہے، کہیں اس کو صدقہ کے لیے لفظ استعمال کیا گیا، کہیں انفاق فی سبیل اللہ کا لفظ استعمال کیا گیا۔ یہ ساری باتیں گزشتہ جمعہ آپ کے سامنے آئی تھی۔ آج یہ ہے کہ زکوٰۃ نہ دینے پر کیا وعید ہے، نہ دینے سے کیا نقصانات ہیں، اور پھر زکوٰۃ کن کن چیزوں پر واجب ہے اور زکوٰۃ کن کو دیا جائے گا. سب سے پہلے نہ دینے پر کیا ہوا؟ تو قرآن کریم کی وہ آیت کریمہ جو میں نے تلاوت کی, سورہ توبہ کی آیت نمبر 34 اور 35, سب سے پہلے تو اس میں اللہ تبار و تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو لوگ سونا اور چاندی کو سینت کر رکھتے ہیں اور اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے تو ان کو عذاب علیم کی خوشخبری دے دو. حالانکہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ خوشخبری کسی اچھی چیز کی دی جاتی ہے, لیکن یہاں اللہ تبار و تعالیٰ ناراضگی کے طور پر کہتے ہیں کہ ان کو عذاب کی خوشخبری دے دو. اس کے بعد والی آیت میں اور بھی زیادہ سختی کے ساتھ کہا گیا, یوم یحمی علیہ فی نار جہنم, قیامت کے دن اس مال کو جہنم کی آگ میں تپا کر گرم کر کے انسان کی پیشانی اور اس کے پہلو اور پیٹھ کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا کہ یہ تمہارا ہی مال ہے, کوئی الگ سے عذاب نہیں ہے. پھر اسی طریقے سے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103 میں اگر آپ دیکھ لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں بھی بڑی گھناؤنے اور بڑے دردناک عذاب سے کہتے ہیں کہ سیطوقون ما بخلوا به, کہ جو کچھ انہوں نے بخیلی کی ہے ان کا مال ان کے گلے میں توق بنا کر پہنا دیا جائے گا. اور اس آیت کی تشریح حدیث کریم کے اندر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دو قسم کے عذاب ہیں جو انسان کو دنیا میں بھی ملتے ہیں, قبر میں بھی ملتے ہیں, آخرت میں بھی ملتے ہیں. ایک ماں باپ کے نافرمان کو, دوسرا زکوٰۃ نہ دینے والے کو. ورنہ اکثر گناہ کی سزا آخرت میں ہے, لیکن یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جس کی سزا دنیا میں اور آخرت میں بھی ہے, اور خاص کر زکوٰۃ نہ دینے والے کو قبر میں بھی ہے. دنیا کا نقصان یہ ہے کہ اس کے مال میں گھاٹا ہوگا, خسارہ ہوگا, نقصان ہوں گے, مصیبتیں آئیں گی, تباہ ہوں گے, یہ ساری چیزیں ہوں گی. اور اگر کچھ بھی نہیں تو خود انسان کے زندگی میں بھی سکون و اطمینان نصیب نہیں ہوگا, مصیبتیں, پریشانیاں, یہ ساری چیزیں آئیں گی. بارشوں کا رک جانا, یہ سب چیزیں بھی زکوٰۃ کے اندر نہ دینے کی صورت میں شامل ہیں. قبر کے لیے آیا ہے کہ شجاع اقرا لہ ذبیبتان, کہ اس کے مال کو سانپ کی شکل دی جائے گی. اور آپ جانتے ہیں کہ دنیا کے سانپوں کو ایک ہی ڈسنے کا جو ہے اس کی زبان ہوتی ہے, لیکن قبر میں جو ہوں گے اسے شجاعون اقرا لہ ذبیبتان کے لفظ ہیں, اسے ڈبل ہوں گے, اور وہ انسان کے گلے کو لپیٹ لے گی اور وہ کہے گی کہ انا کنزو کا وہ انا مالو. اور اس سانپ کی خصوصیت یہ بھی بتلائی گئی کہ وہ اندھا ہوگا اور سنے گا بھی نہیں, یعنی انسان چیخے گا, چلائے گا, لیکن اس کی چیخ و پکار اس کے اوپر کوئی اثر نہیں گئی. وہ صرف اتنا ہی کہے گا نا کنز و کوا نا مالک, میں تمہارا ہی مال ہوں, تمہارا ہی خزانہ ہوں, کوئی اور دوسرا عذاب نہیں. احادیث بے شمار, آیات بے شمار, صرف سمجھانے کے لیے ایک ایک آیتیں, ایک ایک احادیث. آپ قیامت کے دن, پھر اس کا وہی جو آیت کریمہ قرآن کریم کے اندر سورۃ توبہ آیت نمبر 35 ہے کہ اس کو کہا گیا کہ اس کے مال کو سونے کی جو ہے اینٹ کی شکل دے کر جہنم میں گرم کر کے اس کی پیشانی اور پہلو اور پیٹھ کو. مفسرین لکھتے ہیں کہ کیوں یہ تین ہی حصے کو داغا جائے گا؟ اس لیے کہ انسان سے جب مانگا جاتا ہے تو سب سے پہلے اس کی پیشانی پہ بل آتا ہے, پھر اس کے بعد بار بار اصرار کیے تو وہ اپنے پہلو کو گھما لیتا ہے, اس طرف سے اپنے چہرے کو موڑ لیتا ہے, تو لہذا اس کے پہلو کو داغا جائے گا. پھر جب بار بار اس سے اصرار کیا گیا تو پیٹھ گھما کے وہاں سے چل دیتا ہے, تو اس کے پیٹھ کو داغا جائے گا. یہ مفسرین کی تفسیر ہے. وعیدیں اور بھی ہیں, لیکن الحمدللہ اب مسلمانوں میں یہ بات کی بیداری ہے کہ لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں, نکالتے ہیں, ساری چیزیں. اصل مقصد ہے زکوٰۃ کے مقصد کو حاصل کرنا, یعنی اس کو ایک مالی نظام کی شکل میں رائج کیجئے, یہ میرا مقصد ہے. لیکن لوگوں کو زکوٰۃ کن کن چیزوں پر ہے, اب یہ ہمیں جو ہے معلوم کرنا ہے. عام طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ صرف سونا چاندی یا روپیہ پیسہ پر ہے. نہیں, قرآن کریم کی آیتوں سے پتہ چلتا ہے کہ بہت سی چیزوں کے اوپر زکوٰۃ ہے. ہاں ان میں سب سے پہلی کیٹیگری جو آتی ہے وہ سونا اور چاندی کی ہے، لیکن زکوٰۃ ان کے علاوہ بھی بہت سی چیزوں پر ہے۔ آپ زکوٰۃ اور ٹیکس میں ایک قسم مت لگائیے گا، اللہ تبار و تعالیٰ کا جو بھی نظام ہے انسانی عقل اور انسانی سمجھ کی بنا پر ہے۔ آپ سوچ کر دیکھیے کہ زکوٰۃ ہر چیز پر 2.5% ہی فرض بھی نہیں ہے، کہیں جو ہے 10% بھی ہے، 20% بھی ہے، کہیں 5% بھی ہے، ہر چیز کا الگ الگ زکوٰۃ ہے۔ یعنی جن چیزوں میں انسان کو کم محنت کرنا پڑا، جیسے کہ زمین کے پیداوار ہیں، پھل ہیں، باغات ہیں، اس میں انسان کو بہت کم محنت کرنا پڑتا ہے۔ انسان اس میں دو قسم کا محنت کرتا ہے، کچھ زمین اور باغات ایسے ہوتے ہیں کہ انسان خود اس میں پانی ڈالتا ہے، تو ان کو کہا گیا کہ اس میں تم کو جو ہے 20واں حصہ دینا، لیکن کچھ ایسے ہیں جو صرف اور صرف آسمانی بارش جو ہوتی ہے یا بارش کہیں اور ہو، نالوں میں پانی جمع ہو کر ان نالوں سے سیراب کرتا ہے، تو انسان کو اس میں کم محنت کرنی پڑتی ہے، تو اس میں 10واں حصہ رکھا گیا۔ کچھ مال ہیں جس میں انسان کو پیسہ بھی لگانا پڑتا ہے، محنت بھی اٹھانی پڑتی ہے، خطرہ بھی رہتا ہے، تکلیف بھی ہوتی ہے، نقصانات بھی ہوتے ہیں، جیسے کہ تجارت ہے، تو اس میں اللہ تبار و تعالیٰ نے 40واں حصہ رکھا ہے، یعنی 100 روپیے میں صرف 2.5 روپیے۔ تو آپ سوچ کر دیکھیے کہ اللہ تبار و تعالیٰ نے کتنی فطرت کے مطابق یہ سب چیزوں کو رکھا ہے، لہذا یہ نظام بالکل انسان کے نیچر، انسان کی فطرت کے مطابق ہے کہ جہاں کم محنت وہاں زیادہ وصول کیا گیا، جہاں ڈبل محنت وہاں بالکل کم انسان سے لیا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے سونے اور چاندی میں، قرآن کریم نے سونا اور چاندی کو معیار اس لیے بنایا کہ ساری دنیا میں اس وقت سونا اور چاندی ہی معیار تھا، آج بھی گرچے کے مالی نظام میں سونا چاندی ہی معیار ہے، کرنسی نوٹوں کا رواج اس وقت نہیں تھا، آج جبکہ کرنسی نوٹ کا رواج ہے، لیکن کرنسی نوٹوں کی قیمت بھی متعین کی جاتی ہے تو سونے کے اعتبار سے ہی متعین کی جاتی ہے۔ کسی بھی ملک کے کرنسی کا قیمت سونے کو، ان کے اس ملک کے خزانے میں سونا جتنا ہوگا، گولڈ جتنا ہوگا، اسی اعتبار سے اس کے پیسے کی قیمت متعین کی جاتی ہے۔ گویا اللہ تبار و تعالیٰ نے ساری دنیا کے لیے ایک معیار مقرر کر دیا، وہی معیار آج انسانوں میں، اور یہ معیار آج سے 1400 سال پہلے قرآن کریم کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے۔ تو سب سے پہلے سونا اور چاندی، سونے اور چاندی کو خاص کر وعید زیادہ اس لیے آئی ہے کہ اس وقت سونے اور چاندی کا ہی رواج تھا، لیکن یہ وعید، یہ تباہی، یہ عذاب ہر اس مال کے لیے ہوگا جس مال کے اندر زکوٰۃ فرض ہے۔ آج کے پیسوں کو بھی ہم سونے اور چاندی پہ ہی محمول کریں گے، یعنی اس کی ویلو سونے اور چاندی کے برابر دیکھیں گے۔ تو سونے اور چاندی کو معیار اس لیے بنایا گیا۔ آج ایک بات اور ذہن میں آ سکتی ہے کہ سونا اور چاندی آج کی قیمتوں میں، دونوں میں زمین و آسمان کا فرق، مثال کے طور پر 600 گرام چاندی جس کے پاس ہو زکوٰۃ فرض، جبکہ سونے کے لیے آئے کہ 85 گرام سونا جس کے پاس ہو زکوٰۃ فرض۔ قیمت کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں گے تو 600 گرام چاندی کی قیمت میں کچھ بھی نہیں ہو سکتا، جبکہ 85 گرام سونے کی قیمت 1,00,000 روپیے کے قریب ہوتی ہے، تو دونوں میں کافی فرق۔ اب سوال یہ کہ دونوں میں کس کو معیار بنایا جائے، کس کو نصاب بنایا جائے گا؟ علماء کرام کے اس میں مفقہین اور فقہا اور محدثین اور مفسرین یا جو بھی مجتہدین ہیں، ان سبوں کے مختلف رائے ہیں، لیکن بہتر ہے آدمی دونوں کا درمیانی نکالے یا سونے کو معیار بنائے۔ عام طور پر لوگ کہتے ہیں کہ 40-45 ہزار ایک آدمی کے پورے خرچ کو نکالنے کے بعد بچ جائے سال کے آخر میں تو وہ زکوٰۃ کا مستحق ہو، خرچ نکالنے کے بعد، اس لیے کہ شریعت میں جب زکوٰۃ فرض ہوتا ہے اس کی کئی وجوہات، ایک تو سب سے پہلے بات کہ آدمی اس کا مالک ہو، جس چیز کے آپ مالک ہوں گے اس پر زکوٰۃ، دوسرا یہ کہ سال ہو، لیکن سال ہر چیز کے لیے نہیں ہے، یہ صرف سونا چاندی اور تجارت کے جو اموال ہیں، تجارت میں جو چیزیں ہیں اسی کے لیے سال، پھل اور باغات کے لیے سال کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ زمین سے کوئی چیز آپ کو ملی خزانے کے طور پر یا کسی اور طریقے سے، اس کے لیے سال ہونا ضروری نہیں، بلکہ پھل اور باغات اور زمین سے جو چیز نکلیں گی اسی وقت ادا کر دینا ہے، خواہ وہ سال میں ایک بار ہو یا تین بار ہو، جب جب پیداوار ہوگی اس وقت زکات نکالنا ہے۔ زمین سے خزانہ جس وقت ملے گا اسی وقت اس کے اوپر زکات لازم ہو جائے گی، اس کے لیے سال ہونے کا انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ سال صرف زکات یعنی سونا اور چاندی اور تجارت کے جو مال ہیں، جس سے ہم تجارت کر رہے ہیں یا کرائے وغیرہ آتے ہیں، یہ سب چیزیں ہیں، یعنی جس کی آمدنی مسلسل آتی رہتی ہے اور کمی بیشی ہوتی رہتی ہے، ایسی چیزوں کے لیے سال کا اعتبار کیا گیا ہے۔ قرض وغیرہ ہے، ہم نے کسی کو دیا تھا، واپس آیا تو اس پر بھی سال کا اعتبار، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ پی ایف کی رقم ہے، فنڈ ہے، پی ایف ہے، اور دوسرے بھی جو ہے بہت سے فنڈ وغیرہ ہوتے ہیں، یا ہم نے جو ہے بہت کچھ جمع کر کے رکھتے ہیں، مختلف قسم کے بانڈ وغیرہ لے کے رکھتے ہیں، ان سب چیزوں کا بھی سال کے اوپر اعتبار کیا جائے گا۔ ان سب چیزوں میں ہمیشہ نہیں بلکہ سال میں اعتبار کیا جائے گا۔ تو قرآن کریم کے آیات سے پتہ چلتا ہے کہ کن کن چیزوں میں جو ہے اور کہاں کہاں قرآن کریم میں وہ آیتیں آئی ہیں۔ سب سے پہلے سورۃ توبہ کی آیت نمبر 24 جس میں سونے چاندی کا ذکر ہے، پیداوار اور پھل جس کا ذکر سورۃ انعام آیت نمبر 141 میں ہے کہ کلو من ثمری اذا اثمر واتوا حقہ یوم حصادی، کہ کھاؤ اور پیو، جب اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں پھل اور باغات دیے ہیں تو کھاؤ پیو اس میں سے، لیکن جس دن تم اس کو حاصل کرو، توڑو یا غلے کو زمین سے نکالو، دال چاول گیہوں یہ سب چیزیں جو ہوتی ہے پیداوار، تو جس دن وہ تمہارے حق میں آئیں گی اس دن تم اس کا زکات نکالنا۔ پھر اس کے بعد جو ہے تجارت کے مال میں کہا، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، اے انسانو جو کچھ تم کماتے ہو تجارت کے ذریعے سے، جو تم حاصل کرتے ہو، اے ایمان والو تم ان میں سے خرچ کرو، تو یہ سال میں ہوگا۔ پھر اس کے بعد جو ہے جانوروں کی زکات ہے، یعنی گھوڑے، اونٹ، بیل، بکریاں، بھیڑ، یہ سب جو ہے اس زمانے میں بھی راج تھی اور آج بھی، یعنی ہر قسم کے مال میں زکات ہے۔ مال شہر والوں سے اگر آپ پوچھیں گے تو وہ کہیں گے کہ روپیہ، پیسہ، سونا، چاندی مال ہے۔ دیہات میں جو لوگ ہوتے ہیں، یعنی اس زمانے میں جو صرف بکریاں پالتے تھے، گھوڑے اور جو ہے جانور وغیرہ پالتے تھے، تو وہ لوگ مال کو جو ہے جانور ہی سمجھتے تھے۔ تو اگر آج بھی کوئی آدمی بکریوں کا فارم چلاتے ہیں یا دوسرے اور بھی چیزوں کے جو ہے فارم وغیرہ رکھتے ہیں، تو یہ سب جو ہے آج ان چیزوں میں آئے گی، لیکن مرغی جو ہے اس میں نہیں آئے گی، بلکہ وہ تجارت میں آ جائے گی، اس لیے کہ مرغی کے اوپر الگ سے اس کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ مرغیوں کے جو فارم ہیں وہ تجارت میں آئیں گے، وہ سب چیزیں تجارت میں آئیں گی، اور سال میں ان کا ایک بار سے جو ہے نکالنا پڑے گا۔ تو بہرکیف اتنی ساری چیزیں ہیں قرآن کریم کی آیتوں سے پتہ چلتا ہے۔ قرآن میں اتنا ہے کہ زکوٰۃ دینا ہے، زکوٰۃ فرض ہے، نہ نکالنے پر وعید ہے، دینے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مال میں برکت دیتے ہیں، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری جگہ کہتے ہیں، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم، ان کے مالوں میں سے تم اموال میں سے ان کے مال میں سے زکوٰۃ لے لو، وہ مال میں سے زکوٰۃ نکالنا ان کے مال کو پاک بھی کرے گا اور ان کو بڑھا کر بھی اللہ تعالیٰ دے گا۔ صرف اتنا ہی نہیں کہا کہ لے لو اور ہاتھ جھاڑ کے چلتے رہو، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ وصول کرنے والوں کو چاہیے، اور جو ہے ذمہ دار حضرات جو لوگ اس کے ہوں گے ان سبوں کو چاہیے، یا جن کو زکوٰۃ دیا جائے ان کو، کہ وصلی علیہم، کہ ان کے حق میں دعائے خیر کرو، کیونکہ تمہاری دعائے خیر ان کے سکون کا ذریعہ بنے گا، کیونکہ انہوں نے مفت میں محنت سے اٹھا کر کہیں سے نہیں دیا، بڑی محنتوں اور مشقتوں کے بعد انہوں نے، ان محنتوں کے بعد یہ سب جمع کیے ہیں اور آپ کو دے رہے ہیں، تو ان کی بڑھوتری، ان کی خیر، ان کی بھلائی، ان کی ترقی، ان کی صحت اور ان کے رزق کے ضامن، ان سب چیزوں کے لیے دعائیں بھی کرو۔ پھر اس کے بعد احادیث میں یہ نصاب بتلائے گئے کہ نصاب کسے کہتے ہیں، یعنی ایک سال کا ہونا، جن مالوں میں سال کی ضرورت ہے پھر اس کو جو ہے الگ الگ فیصد، یعنی سونا، چاندی، روپیہ، پیسہ ہے تو اس میں 2.5%، تجارت کے جو مال ہیں اس میں 2.5%، اور جو جانوروں کا ہے وہ الگ۔ میں نہیں سمجھتا کہ آپ میں سے کوئی اس میں سے ہوں گے، اگر کوئی ہیں تو وہ بعد میں آ کر پوچھ سکتے ہیں کہ ان کی جو ہے کیا سسٹم الگ الگ ہے اس کے۔ عام طور پر زیادہ سے زیادہ سونا، چاندی، روپیے، پیسے، تو سونا چاندی تو وہی 85 گرام ہے، زکوٰۃ فرض 2.5% ان کو قیمت کا لگا کر 2.5% نکالنا ہے. پیسے ہیں تو ان کو چاندی یا سونے کی قیمت میں تحویل کیجئے، بدلیے، اور اس جتنی پیسے ہوں گے ان میں سب جو ہے 2.5% سے زکوٰۃ نکالنا ہے. آج انسان بیکار سے بیکار کاموں میں جو پرسنٹیج اللہ تبار و تعالیٰ نے رکھے ہیں اس سے زیادہ خرچ کر دیتا ہے، جبکہ زکوٰۃ کی رقم بالکل مختصر ہوگی، انسان کو نکالنا چاہیے. نہ نکالنے سے آپ نے ابھی سنا کہ دنیا میں بھی وعیدیں ہیں، آخرت میں بھی وعید. یہ کیسا ہوگا کہ دنیا میں ہی ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کسی کے ساتھ ہمدردی کریں، بھلائی کریں، اور وہ آدمی تھوڑا سا آپ کو تکلیف دیتا ہے تو نہ جانے آپ کی زبان پہ کیا کیا الفاظ آ جاتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم نے اس کے ساتھ یہ کیا، آج دیکھو ہمارے ساتھ یہ. تو جبکہ آج تنہائی کا معاملہ ہے، قیامت کے دن سارے انسان ہوں گے اور سارے انسانوں کے سامنے آپ کا مال خود آپ کے اوپر عذاب بن کر ہو. حالانکہ اس دن ہم تو اس امید میں ہوں گے کہ ہمیں نیکیاں چاہیے، لیکن افسوس کہ اسی دن ہمارا مال خود ہم کو عذاب بن کر ہمارے سامنے آئے، تو انسان کا کیا حال ہوگا. دنیا میں تکلیفیں آتی ہیں، بھائی، رشتہ دار، دوست احباب، محلے والے، معاشرہ ہمارا سپورٹ کرتا ہے. قیامت کے دن یاد رکھیے یہ حالت ہوگی کہ باپ بیٹے سے بھاگے گا، ماں اولاد سے بھاگے گی، بیوی شوہر سے بھاگے گی. یوم یفر المرء من اخیہ، کہ اس دن ہر آدمی ایک دوسرے کے بھاگے گا کہ ایک نیکی نہ لے لے. تو سوچ کر دیکھیے کہ اس دن نفس نفسی کا عالم ہوگا. ایسے وقت میں ہمارا مال جس کو ہم اتنی محنت سے کمائے ہیں، اتنی محنت سے پالے، جیسے کہ احادیث کے اندر مثال کے طور پہ سمجھایا گیا کہ انسان کا جب آخری وقت آتا ہے تو وہ تین چیزوں کو یاد کرتا ہے. سب سے پہلے اللہ اپنے بندے، اپنے اولاد کو یاد کرتا ہے. اولاد سے کہتا ہے کہ اے اولاد، میں نے تیرے لیے اپنی راحت کو قربان کی، اپنی پریشانی کو قربان کی، اپنے سب کچھ کو قربان کیا، اب میرے چل چلاؤ کا وقت ہے، آخری وقت ہے، تو میرا ساتھ دے. کہے گا ابا جان، ہم ضرور ساتھ دیں گے، لیکن صرف قبر تک ہی آ سکتے، اندر نہیں آ سکتے. ہم آپ کو نہلائیں گے، دھلائیں گے، کاندھے پر اٹھا کے لے جائیں گے، لیکن صرف قبر تک، اس سے آگے ہم نہیں آ سکتے. تو اب اس کے بعد انسان مال کو یاد کرتا ہے، کہتا ہے کہ اے مال، میں تیرے لیے سب کچھ کیا، دھوکہ دیا، جھوٹ بولا، یہ کیا، وہ کیا، محنت کیا، مشقت کیا، رات کے نیند کو نیند نہیں، دن کے چین کو چین نہیں، کوئی چیز نہیں سمجھتا تھا، تیرے ہی لیے رشتہ داروں سے نفرت، مولی، سب کچھ کیا، آج تو میرا ساتھ دے. کہے گا ضرور، لیکن گھر تک ہی میں رہ سکتا ہوں، اس سے آگے نہیں، کیونکہ آپ نے تو مجھے جہاں سینت کے رکھا وہیں میں رہوں گا، اس سے آگے نہیں آ سکتا. لیکن اگر ہم آپ انہی دو چیزوں کو صحیح راستے سے حاصل کریں، صحیح راستے میں خرچ کریں، تو وہی ہمارے لیے اعمال بن جاتا ہے. آخر میں انسان اعمال کو یاد کرے گا، اعمال کہے گا یجمان میں بالکل حاضر ہوں، میرے بھائی میں بالکل آپ کے ساتھ ہوں، آپ جہاں چلیں گے میں چلنے کے لیے تیار ہوں، لیکن کیا کروں، آپ نے جتنا ان دونوں سے دوستی کی اتنا مجھ سے دوستی نہیں کی تھی، جتنا ان دونوں کے لیے آپ نے کیا میرے لیے تو اتنا نہیں کیا. کاش ان دونوں کو بھی آپ میرے لیے استعمال کیے ہوتے تو آج آپ کو ان دونوں سے مایوسی نہیں ملتی، بلکہ میں تو آپ کے سینے کے ساتھ ساتھ ہوں، آپ کے عمل کے ساتھ ساتھ ہوں، آپ کی جو جو چیزیں جہاں جہاں جائیں گی میں تو آپ کے ساتھ ہوں. کاش آپ مجھ سے زیادہ دوستی کیے ہوتے. تو مال برا نہیں، اولاد برا نہیں، بلکہ اس کا خرچ برا یا صحیح ہے. لہذا کبھی مال کو برا نہ سمجھے. اللہ تبار و تعالیٰ تو کہتے ہیں وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ، کہ تم اللہ کے مال میں سے دو. اور ایک انسان کو سمجھنا چاہیے کہ یہ مال حقیقت میں مالک اس کا اللہ، یہ انسان کے بس کی بات نہیں، یہ نہ عقل سے کمائی جا سکتی ہے، نہ محنت سے کمائی جا سکتی ہے، نہ طاقت سے کمائی جا سکتی ہے. اگر عقل سے کمانے والی ہوتی تو دنیا میں جتنے بڑے عقل مند ہیں سب سے زیادہ مالدار ان کو ہونا چاہیے تھا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ نہیں، معمولی سے معمولی انسان کے پاس بھی مال بہت سے زیادہ آ جاتا ہے، جس کو سوجھ بوجھ بھی نہیں رہتی، سمجھ بھی نہیں رہتا، لیکن اللہ اسے مال بے شمار دے دیتا ہے. اور اگر محنت سے کمائی والی ہوتی تو سب سے پہلے دنیا کے پہلوانوں کو سب سے بڑا مالدار ہونا چاہیے تھا، اس لیے کہ طاقت ان کے پاس رہتی، لیکن دیکھیں گے کہ نہیں، مال ان کے پاس نہیں رہتی، ایک غریب لاغر، ایک کمزور انسان بھی آپ دیکھیں گے. بلکہ کچھ دن پہلے کے ریکارڈ ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا مالدار انسان اتنا تک مجبور ہو گیا تھا کہ وہ غذا تک بھی نہیں کھا سکتا تھا، گھوڑے کو جو کلتی دیتے ہیں نا اس کا جوس پینے کے لیے ڈاکٹروں نے اس کو کہا تھا، یہ سوچ کر دیکھیے. اللہ دینے پہ آتا ہے تو سب کچھ دے دیتا ہے, لینے پہ آتا ہے تو سب کچھ بھی نکال لیتا ہے. لہذا مال حقیقت مالک اللہ تبارک و تعالی ہے. دنیا میں جن کو مال اللہ نے دیا ہے یوں سمجھیے کہ آپ اللہ کی نگاہ میں ایک ٹرسٹی کی حیثیت رکھتے, ایک امانت دار کی حیثیت. اللہ نے آپ کو دیا ہے, ہر آدمی کو بھی نہیں دے سکتا اللہ تعالی, اس لیے کہ آپ دیکھیں گے جن کو مال نہیں دیا ہے اگر اللہ ان کو دے دیتا تو الٹا بھی ہو سکتا ہے. یہ سب اللہ کی مصلحتیں ہیں, اور اللہ کی مصلحتوں میں زیادہ ہمیں دماغ نہیں لڑانی چاہیے. بس یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ نے جن کو دیا ہے تو گویا ان کو دے کے آزما رہا ہے, اور جن کو نہیں دیا ہے تو ان کو نہ دے کے آزما رہا ہے. دونوں کو بھی صبر کرنا ہے اور اللہ کے حکم کے مطابق زندگی کرنا ہے. نہ دینے والے کو بھی یہ بھی یاد رکھیے کہ اسلام ایسا مذہب بھی نہیں ہے کہ سب کے سامنے فقیری اور محتاجی کا کوئی الگ طریقہ پیدا کرتا ہے یا سارے انسانوں کو جو ہے فقیری اور محتاجی میں ڈالنا چاہتا ہے, نہیں, بلکہ انسان کو بھی چاہیے. اور کائنات کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, الید الیلیا خیر من ید السفلی, دینے والا ہاتھ بہتر ہے لینے والے ہاتھ سے. تو انسان کو کبھی یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم دینے والے بنے لینے والے نہ بنے. اللہ کے سامنے ہمیشہ یہ کوشش کرنی چاہیے, محنت مشقت اور ساری چیزیں, کہ انسان دینے والا بنے. جتنا اللہ تبار و تعالیٰ نے دیا ہے اتنا ہی میں سے انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ کچھ نہ کچھ بندوں کو دینے کی کوشش کرے. میں نہیں سمجھتا کہ کوئی انسان, کبھی بھی انسان اوپر کی طرف نہ دیکھے, ذرا نیچے کی طرف دیکھے. بڑا ایک چھوٹا سا مضمون آیا تھا کہ ایک آدمی نے کی خواہش ہوئی اس کو جوتے خریدنے کی, اس خواہش کیا کہ بہتر سے بہتر جوتا میں خریدوں, کیونکہ وہ چاہ رہا تھا کہ شاید اسی میں اسے سب کچھ سکون اور اطمینان ملے گا. لیکن جب راستے میں جا رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ ایک ایسا بھی انسان ہے جس کے ایک پیر نہیں ہے, تو وہ آدمی فوراً اللہ کا شکر ادا کیا کہ میں جوتے کے لیے پریشان ہوں, دنیا میں تو ایسے بھی لوگ ہیں جسے پیر سے بھی معذور ہے. تو انسان کو کبھی اپنے سے نیچے کی طرف دیکھنا چاہیے تو اللہ کا شکر ادا ہوتا ہے, اوپر کی طرف دیکھیں گے تو اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے, ناشکری ہوتی ہے. لہذا کبھی بھی انسان یہ اصول بنا لے انسان کامیاب ہو. تو بہر کیف زکوٰۃ کا میں نے موضوع دو جمعہ اس لیے اختیار کیا کہ رمضان مبارک جب آتا ہے تو سارے لوگ یہ مسئلے مسائل پوچھتے ہیں. ہنوز زکوٰۃ کے بہت سے مسائل ہیں, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن مسئلہ مسائل ساری چیزیں ایک طرف. میں آپ کو قرآن کریم کی ایک آیت سناتا ہوں جس سے آپ کو ساری چیزیں حل ہو جائیں گی, کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ صحابہ کرام آئے اور سوال کیے کہ اللہ کے رسول ہم کیا خرچ کریں. صحابہ کے خرچ کرنے کے تو ایسے واقعات ہیں کہ ہم اور آپ اس کو صرف بیان ہی کر سکتے ہیں, سوچ نہیں سکتے. قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے, لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. حضرت ابو طلحہ صحابی رسول آیت سنتے ہیں, ان کا سب سے پسندیدہ باغ, بہت ہی خوبصورت باغ, آیت سنتے ہیں کہ اللہ تبار و تعالیٰ کہتا ہے کہ جب تک تم اپنی پسندیدہ چیز کو خرچ نہیں کرے گو نیکی کو نہیں پا سکتے. اللہ اکبر, مسجد میں ہیں اسی وقت فیصلہ کرتے ہیں اللہ کے رسول میں نے اپنا فلاں باغ جو سب سے پسندیدہ ہے, جو کبھی کبھی میرے نماز میں بھی آڑے آ جاتا ہے, اللہ کے رسول میں نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا. اور جب خرچ کر دیتے ہیں تو گھر میں ان کا گھر بھی اسی باغ میں ہوتا ہے, اندر باغ میں بھی داخل نہیں ہوتے ہیں کہ چلو کم سے کم تھوڑے دن کے لیے بچوں کے لیے سیو کر لیں, باغ کے باہر کھڑے ہو کر اپنی بیوی کو کہتے ہیں کہ باغ کے باہر آ جا, میں نے اللہ کے راستے میں دے دیا. تو صحابہ کرام کے واقعات تو بہت ہیں. تو کچھ لوگوں نے پوچھا کہ ہم کیا خرچ کریں اللہ کے راستے, اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 219 میں, وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ, کہ اے اللہ ہم آپ کے راستے میں کیا خرچ کریں. لوگ آپ سے پوچھتے ہیں اللہ کے نبی کے کیا خرچ کریں, آپ کہہ دیجئے قل العف, آپ کہہ دیجئے کہ تمہاری ضرورت سے جو بھی بچ جائے خرچ کرو. اب ضرورت بھی آج کل بڑی لمبی ضرورتیں ہیں, بڑی لمبی لمبی ضرورتیں ہیں, تو اس پر بھی تھوڑا بہت انسان کو کنٹرول کرنا چاہیے. جو جائز ضرورتیں ہیں اللہ تعالیٰ ہرگز منع نہیں کرتا, کیونکہ جس اللہ نے جسم بنایا وہ پیٹ بھی بنایا, تو جائز ضرورت. یہ پیٹ دو روٹی سے بھی بھر سکتی ہے, شاید روٹی آپ کے لیے تکلیف دہ ہو تو چاول سے بھی بھر سکتی ہے, بریانی سے بھی بھر سکتی ہے. بریانی زیادہ استعمال کریں گے پھر بیماریاں ہوں گی, بی پی بڑھیں گے, ساری چیزیں ہوں گی, تو کھائیں گے. آج زیادہ ہمارا دستر بستر اور ڈاکٹر ہی ہو گیا ہوا ہے. کھائیے اور ڈاکٹر کو پے کیجیے, کھائیے ڈاکٹر کو پے کیجیے, کیا فائدہ اس سے؟ کم سے کم ایسا کھائیے جسے آپ ہضم کریں, صحت بنے, اللہ کو یاد کریں, بیوی بچوں کا حق یاد کریں, ادا کریں, ماں باپ کا حق ادا کریں. ایسا مت کھائیے کہ کھا کے ڈاکٹروں کے مریض بن جائیں, اس سے کوئی فائدہ نہیں. کھانا پینا برا نہیں ہے, اللہ نے منع نہیں کیا, ہر جگہ کہا کھاؤ پیو, اللہ نے نعمت دی ہے اس کا اظہار کرو, لیکن ایسا مت کرو کہ الٹا صحت کے لیے مصیبت بن جائے. یہ چیز کا خیال رکھ, پہنیے اللہ منع نہیں کرتا, اچھے سے اچھے کپڑے پہننا اللہ تعالیٰ منع نہیں کرتا, اسراف نہ ہو, فخر و غرور نہ ہو, کبر و تکبر نہ ہو. تو ضروریات ہونی چاہیے, انسان ہے, ضرورتیں بہت سی ہوں گی, اپنی ضرورت, اپنے بیوی بچوں کی ضرورت, سب کی ضرورت پوری کرو, لیکن اسراف نہیں. یہ انسان کے اوپر اللہ نے چھوڑا, اس میں اللہ دخل نہیں دیا, کائنات کے نبی نے بھی دخل نہیں دیا. ضروریات نہیں کہا کہ ہاں اتنا ہی تمہاری ضرورت ہے, اتنا کے اندر ہی تمہاری لمٹ ہے, اسلام نے متعین نہیں. یہ انسان کی, یہی ہے اسلام, کہ انسان کو آزاد بھی چھوڑتا ہے, ساتھ ساتھ اس کے فائدے اور نقصان بتلا دیتا ہے کہ کہاں تک تم آزاد ہو تو تمہارا فائدہ ہے, اس سے زیادہ آزاد ہوگے تو تمہارا نقصان. لہذا ہمیں اور آپ کو ان چیزوں پر غور کر کے, مال جو اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے, آئیے ہم اسے ایسا استعمال کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے ہمیں دنیا میں بھی سکون دے, آخرت میں بھی سکون عطا فرمائے. اولاد نعمت ہے, ایسا اس کو بنائیں کہ دنیا میں بھی فائدہ مند ہو, آخرت میں بھی فائدہ مند ہو. اللہ تعالیٰ آنے والے مہینے کی ہم سب کو پوری طریقے سے قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت سے لوگ فون کر کے پوچھتے ہیں حضرت رمضان کب سے شروع ہوگا, تو بھائی چاند ہم لوگوں کے ہاتھ میں نہیں ہے, عربی مہینے 29-30 کے ہوتے ہیں, اس میں ہمارے لیے بہتر ہے کہ ہم قاضی کے فیصلے کا اعلان کریں. جس دن ان کا اعلان ہوگا, چاند نظر آئے گا, رمضان شروع ہو جائے گا. تو بہتر ہے کہ پہلے سے ذہن نہ بنائیے کوئی چیز, جس دن ہوگا چاند اس دن کی رات سے تراویح شروع ہوگی. ہمیں بہتر ہے کہ اتحاد مل جل کر ایک دن یہ سب چیزیں کرنی چاہیے, اس میں اسلام کی شان ہوتی ہے. ورنہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی کا عید کب آئے گا, 4 بجے رات کو معلوم ہوتا ہے. ہندو لوگ آفسوں میں بات کر لیتے ہیں کہ ہمارے عید کے تو دن متعین ہے تاریخ, لیکن مسلمانوں کے عید کا دن متعین ہی نہیں, کبھی 4 بجے, کبھی 12 بجے, کبھی صبح میں اعلان ہو. ہمیں اس میں نہیں پڑھنا چاہیے, اللہ تعالیٰ کی بھی اس میں بہت سی مصلحتیں ہیں, ان مصلحتوں کو بھی ہمیں اور آپ کو خیال میں رکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کو ایک اور نیک بننے کی توفیق عطا فرمائیں, اتحاد و اتفاق کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں, مل جل کر اس دنیا میں بھی خوش رہنے اور آخرت میں بھی کامیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائیں. اللہ پریشان حال کی پریشانی کو دور فرمائیں, نیکوں کی نیکیوں کو قبول فرمائیں. آنے والے مہینے کا جو مقصد ہے, اللہ تعالیٰ اس مقصد کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. اللہ صحت و سلامتی عطا فرمائیں, اس فریضے کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں, روزے کا, قرآن کا, سب کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید, ونفعنا وإیاکم بہدایت ذکر الحکیم, انہ تعالی جواد کریم و رؤوف رحیم. بعض حضرات نے بیماریوں کے لیے اکثر بیشتر, آپ جانتے ہیں کتنی بیماریاں آج کل ہو رہی ہیں, بالکل ینگ 20-22 سال کا ایک لڑکا جو ذہنی اعتبار سے بہت سی پریشانیوں میں مبتلا ہے, ان کی صحت کے لیے دعا کیجیے. نہ معلوم اللہ کس کی دعا قبول کر لے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں کامل صحت عطا فرمائے. آمین. بارک اللہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له, واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد, فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي, يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم صل على جميع الانبياء والمرسلين والملائكه المقربين. اللهم صل على جميع الصحابه والخلفاء الراشدين والمهاجرين والانصار والاخيار الى يوم القرار, رضوان الله تعالى عليهم اجمعين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم, واجعلنا منهم و واخذل من اعرض عن دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم عباد الله رحمكم الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله اكبر الله